അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദുൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബാദു ഫഖദ് ഖാല അല്ലാഹു തബാറക വതആല കമാ വറദ ഫീ സൂറത്തിൽ ബഖറ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع آیت نمبر 183 سے آن ورڈ 6 آیات کریمہ ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے سے متعلق تفصیلات بیان فرمائی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ شعبان معظم کا آخری جمعہ ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے جمعے رب کائنات کی توفیق سے ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یہ دعا اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا کتنا ریگارڈ فرماتے تھے، کتنا اکرام کرتے تھے، اور دو مہینے پہلے گویا اسی تیاری شروع فرمایا کرتے تھے. تو انشاءاللہ آج سے رمضان سے متعلق کچھ گفتگو بنیادی چیزیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ دوران رمضان بھی 23واں رکوع سورۃ البقرہ کا یہ جاری رہے گا، اس کی چند آیات ہیں 6، امید ہے اسی سے متعلق گفتگو رہے گی. آیت نمبر 183 اور 184 وہ آیات کریمہ ہیں سورۃ البقرہ کی جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور ان آیات کے حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ رمضان کے روزے کی فرضیت والی آیات نہیں ہیں. ان دونوں آیات کا تعلق روزے سے ہے، روزے کی فرضیت ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہوئی. البتہ یہ روزے ابتدائی دنوں میں ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ہوا کرتے تھے، 23، 24 اور 25، 13، 14 اور 15 تاریخ جو ایام 20 کہلاتے ہیں، ان 3 دنوں کے روزے جو تھے ابتدائی زمانے میں فرض کیے گئے. پھر اس کے بعد اگلے سال 2 ہجری میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی جو رمضان کے روزے سے متعلق، بس یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے گا. تو انشاءاللہ یہ دو آیات کریمہ جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی، اور پھر اگلی آیت جو اس سے ربط ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا. کوشش کریں گے کہ ابتدائی 10 منٹ میں ہم روزے سے متعلق چند گفتگو چند باتیں رکھ سکیں کہ روزہ ہے کیا بنیادی طور پر، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر اگلی 15 منٹ میں انشاءاللہ رمضان کے روزے اور خاص طور پر رمضان میں نزول قرآن کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں گے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی یہود و نصارہ پر. اور روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 6666، واللہ عالم. بہرحال 6000 سے زیادہ آیات قرآن حکیم کی ہم سب جانتے ہیں کہ موجود ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورتوں میں سے. ان 6000 آیات میں 92 آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا. کلام کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ آپ جس سے کلام کر رہے ہیں اس کو مخاطب کر کے گفتگو کریں، ورنہ کلام میں اور گفتگو بھی ہوتی ہے، دیگر لوگوں سے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں. لہذا اصل مخاطبین قرآن حکیم کے انسان ہے، اور انسانوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے اور آخرت پر ایمان رکھیں وہ اہل ایمان کہلاتے ہیں. لہذا ان اہل ایمان سے 92 آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے انتہائی اہم احکامات دیے. لہذا اس میں بھی آپ دیکھیں آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کتبہ، یہ کتبہ مجھول کا صیغہ ہے، کتبہ یکتبو لکھنے کے معنوں میں آتا ہے. اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد کسی چیز کو واجب کر دینا، فرض کر دینا، لازم کر دینا. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا، یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، صوم یا صیام. اس کی تھوڑا سا پس منظر اگر ہمیں معلوم ہو تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الصیام یا صوم کا لفظ جو استعمال کیا روزے کے لیے اس کے پس منظر کیا. کیونکہ عرب میں جو لفظ بھی استعمال ہوتا تھا اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا تھا. جب تک وہ پس منظر سمجھ میں نہ آئے ظاہری بات ہے وہ پوری حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. عرب اپنی سواریوں میں سے 2 جانور تھے جو کہ استعمال کرتے تھے عام طور پر، زیادہ تر اونٹ استعمال ہوتا تھا. اونٹ اس گرمی سے، وہاں کے حالات سے زیادہ مطابقت رکھنے والا جانور تھا. لیکن جب جنگ لڑنی ہو، قتال کا مرحلہ ہو، تو ظاہری بات ہے اونٹ سے زیادہ بہتر گھوڑا ہوتا. گھوڑا زیادہ شارپ بھی ہے نسبتاً، لیکن اونٹ کے مقابلے میں گھوڑا نسبتاً کمزور جانور ہے. اونٹ کے مقابلے میں اس کو پیاس لگے گی, اونٹ تو برداشت کر لے گا, کئی کئی دنوں تک پیاس بھوک برداشت کر کے چلتا ہے صحرا میں, لیکن گھوڑا یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا, نازک مزاج ہے کمپیریٹیولی. لہذا عرب یہ کرتے تھے کہ وہ گھوڑے جن کو وہ جنگ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی, ان کو ٹریننگ جس طرح ہمارے یہاں بھی فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, باقاعدہ مضبوط کیا جاتا ہے نفسیات سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی. اسی طرح ان گھوڑوں کو جن کو وہ جنگ میں استعمال کرتے تھے ان کی خاص ٹریننگ اس طرح کرواتے تھے کہ جب شدید گرمی کا موسم ہوتا, لو کے تھپیڑے چل رہے ہوتے ہیں, تو عرب یہ کرتے ہیں کہ اپنے جسم پر اچھی طرح کپڑا باندھ لیتے اور ان گھوڑوں کو جن کو ٹریننگ دینی ہوتی تھی ان کو لے جاتے ہیں, ان کا منہ باندھ دیتے کچھ کھا پی نہ سکیں اور اس گرمی کو برداشت کریں. اس ٹریننگ پیریڈ کے بعد ایسے گھوڑے بڑے مہنگے ہوتے تھے, ٹرینڈ ہوتے تھے اور وہ جنگوں میں استعمال ہوتے تھے. اس کے لیے عرب سیام کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ آج گھوڑے کو سیام رکھوایا, بمانے ٹریننگ دے رہے ہیں. رب کائنات نے وہی لفظ استعمال کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا. جو اپنے گھوڑے کو رکھواتے تھے جس طرح اس کو مشقت دلواتے تھے تاکہ وہ کنٹرول میں آئے, اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو, اسی طرح اللہ پاک نے اصطلاحاً اس لفظ کو استعمال کیا, تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون جو عمل ہے اس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکنے کا نام روزہ ہے. بنیادی طور پر صوم یا سیام کے معنی ہوتے ہیں رکنا, اپنے آپ کو روکنا, رک جانا کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے. تو یہ ہے بنیادی تعارف روزے کا. روزہ تم پر فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. گویا سابقہ امتوں پر بھی روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں فرض تھا. یہ ایک حوصلہ افزائی کا انداز ہے کہ یہ مشقت والی عبادت صرف تم ہی پر فرض نہیں کی جا رہی, بلکہ تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے بھی ٹریننگ پیریڈ میں نظام عبادت میں اللہ پاک نے ہمیشہ سے اس کو اہمیت دی ہے. فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے فیصلہ کن بات, سمجھنے کی بات. لعلکم تتقون, روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. گویا اصل آبجیکٹو روزے کا کیا ہے؟ ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہو نفسانی خواہشات پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ, اس سے مرادی مراد کیا ہے, اس سے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے. در حقیقت یہ ایک احساس ہے, احساس فیلنگز, کیفیت کا نام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا. کبھی تنہائی میں یہ کیفیت محسوس کیجئے گا کہ رب دیکھ رہا, رب مالک, خالق, پروردگار, پوری کائنات کا مالک ہمیں دیکھ رہا, ہم اس کی نگاہ میں ہیں, انڈر آبزرویشن ہے. بس اس احساس کا نام تقویٰ ہے. ہر وقت یہ احساس رکھنا کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انڈر آبزرویشن ہوں, اور اس احساس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے بچتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر پانچ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ روزہ اصل میں ہے کیا جو صلاحیت پیدا کر رہا ہے. نمبر ایک, اگر تقویٰ حاصل ہو جائے, خدا خوفی, پرہیزگاری کا احساس, تو قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. قرآن تو ہدایت ہے یقینی طور پر, لیکن ہدایت ملے گی کسی, پہلی اور اہم ترین بات ھُدًى لِّلْمُتَّقِین, یہ قرآن حکیم ہدایت ہے متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں وہ تقویٰ عطا فرمائے جس کے ذریعے قرآن حکیم ہمارے حق میں بھی ہدایت بن جائے. نمبر دو, اگر قرآن حکیم سے تقویٰ حاصل ہو اور ہدایت مل جائے تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم بن جاتا ہے. تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن انسانوں میں سب سے زیادہ معزز, محترم, مکرم اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ سورۃ الحجرات میں اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تقویٰ پیدا ہو تو قرآن حکیم سے ہدایت ملتی ہے, تقوی میں اضافہ ہو تو اللہ کی نگاہ میں پرہیزگار انسان کی عزت زیادہ. تیسری بات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی بھی ہیں, اللہ بھی اہل ایمان کا دوست ہے اور اہل ایمان بھی اللہ کے ولی ہیں. اب اس مقام ولایت کو انسان اگر سمجھے کہ اللہ اس کا دوست ہے, اس کا ولی ہے, اس کا کارساز ہے اور بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ یونس میں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی, جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں, الا ان اولیاء اللہ, جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کسی حزن سے غم سے دوچار ہوں گے. یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. صرف دو بنیادی صفات اللہ کے ولیوں کی قرآن حکیم سورہ یونس میں بیان کرتا ہے. الذین آمنوا, ہر وہ شخص جو ایمان لایا اللہ پر, اور دوسری صلاحیت کون سی ہے؟ وکانوا یتقون, اور وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں, اللہ کی نافرمانی سے بچیں, وہ اللہ کے ولی ہیں. سورہ طلاق میں رب کائنات فرماتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, پرہیزگاری اختیار کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت میں, تکلیف میں, پریشانی میں نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اپنے اولیاء کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑ دیتا پریشانیوں میں, ان کے لیے مخرج بناتا ہے, ایگزٹ بناتا ہے مصیبت سے, پریشانی سے, تکلیف میں نکلنے کا راستہ. وَيَرْزُقْهُ, اور ان کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اندازہ بھی نہیں ہوتا, جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ایسا ہی تقوی ہمیں بھی عطا فرما دے. یہ جو تقوی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے, جیسے میں نے عرض کیا, ہدایت ملے گی, اللہ کے مکرم و معزز بن جائیں گے, اللہ کے ولی بن جائیں گے. اسی طرح اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا, ہر مصیبت اور تکلیف سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اور تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے, حلال چیزیں کھانے اور پینے کی, اور دیگر خواہشات نفس, اس سے اپنے آپ کو روکنے کا نام, اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. یہ وہ صلاحیتیں گویا جو اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر ایک مہینے کی پریکٹس ہے, 29 یا 30 دنوں کی یہ ایکسرسائز ہے, یہ پریکٹس ہے, ایک عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, موڈس آف ورشپ میں اہم ترین عمل ہے. اس سے وہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے یا ہوتی ہے کہ انسان 11 مہینے تک اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک سکے. اگر یہ روزہ, یہ ایکسرسائز, یہ مشق, یہ عبادت ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں کر رہی, اگر دا بگ اف, اگر یہ صلاحیت پیدا نہیں کر رہی تو یہ ایک فارمیلٹی ہے, ایک رسم ہے, ایک عبادت میں سے بے نکال لیا جائے تو عادت ہے جو کہ امت مسلمہ ادا کر رہی ہے. اگر یہ صلاحیت نہیں پیدا ہو رہی کہ انسان حرام چیزوں سے اپنا آپ کو روکے, لہذا ہم سب کو اپنے اپنے روزوں کا, عبادات کا, نماز کا جائزہ بھی لینا ہوگا. نماز روکتی ہے بے حیائی فحاشی سے, پچھلی مرتبہ اس پر بات ہوئی تھی. روزہ صلاحیت پیدا کر رہا ہے لعلکم تتقون, تقوی پیدا ہو, لیکن 16-18 گھنٹے کا روزہ رکھ کے تقوی ہی حاصل نہ ہو رہا ہو. جھوٹ بولنے سے انسان اپنے آپ کو نہ بچا رہا ہو, جھوٹ پر عمل کرنے سے نہ روک رہا ہو, آنکھوں کا زنا ٹی وی کے ذریعے اور خدا نہ خواستہ اور جو ذرائع ہیں, فلمیں, ڈرامے اور دیگر چیزیں ہیں, اس سے اگر خدا نہ خواستہ انسان نہیں رک رہا تو بہرحال یہ تقوی, یہ روزہ, اس کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو رہا. بقول اقبال, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. اقبال کی یہ تنقید واقعتاً بالکل ویلڈ ہے آج بھی, کہ یہ عبادات محض رسومات بن چکی ہیں, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. وہ حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. یعنی ہماری عبادات میں سے اگر خدا نخواستہ للہیت نکل گئی, اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، ایک رسم بن گئی محض، تو بہن یہ رسومات ہی ہیں بس، رہ گئی رسم ازاں، روحیں بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ فرمایا ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ان میں بھی اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزوں کی تعداد بعد میں پورا کر لیا کرے۔ تیسرا ایکسیپشن بھی دیا گیا ابتدائی زمانے میں، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کے جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ بیمار ہیں نہ مسافر ہیں پھر بھی روزہ نہ رکھنا چاہیں، تو ان کو شروع میں اجازت دی گئی تھی۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دیں۔ یہ گویا ابتدائی زمانے میں اجازت تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، بس اگر کوئی خوشی سے اور زیادہ کوئی نیکی کا کام کرے، زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس کے بعد تقریباً ایک سال بعد آیت نمبر 185 نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی، جو میں نے عرض کیا تھا آخری حصے میں انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے۔ وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، بینات روشن دلائل ہیں، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے۔ ہماری زندگی میں قرآن حکیم کے حوالے سے کیا تعلق، کیا کیفیت، کیا ایک رابطہ ہے قرآن حکیم سے ہمارا؟ یار بڑے پیارے الفاظ ہیں حضرت علی کے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن رب کائنات کی کیا عظیم کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے، تو میں قرآن حکیم پڑھتا ہوں، کیونکہ اس کے ذریعے رب کائنات کا کلام، وہ مجھ سے ہم کلامی کے سر حاصل ہوتا ہے کہ رب کائنات مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں، رب سے گفتگو کروں، تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے رب سے ہم کلامی کرتا ہوں۔ اور دورہ ترجمہ قرآن بحمد تعالیٰ یہ سلسلہ شروع ہوا پاکستان اور بیرون پاکستان۔ پاکستان میں اردو زبان پڑھی سمجھی جاتی ہے الحمدللہ، پنجاب میں پنجابی زبان سمجھی جاتی ہے، پنجابی زبان میں بھی دورہ ترجمہ قرآن شروع ہوئے، پھر انگریزی، خاص طور پر انگلش، جو ہمارا انٹیلیجنسیا جس کو کہا جاتا ہے وہ انگریزی زبان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایسے نوجوان بھی تھے، ساتھی تھے ڈاکٹر صاحب کے، جنہوں نے انگلش میں بھی دورہ ترجمہ قرآن کا حق ادا کیا الحمدللہ، اور اب یہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے گراجولی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی میں بحمدی تعالیٰ، یہ بات بھی ایک فخر کے طور پر بتانے کی ہے کہ لاہور سے زیادہ کراچی میں الحمدللہ اس سلسلے کو شرف قبولت ملا، اور کراچی کے طول و عرض میں تقریباً 18 ٹاؤنز ہیں، 24 میں سے 18 ٹاؤن میں الحمدللہ ہر ٹاؤن میں دورہ ترجمہ قرآن کی محفل ہو رہی ہے بحمدی تعالیٰ، اور بڑھتا جا رہا ہے اب یہ سلسلہ الحمدللہ۔ سرجانی ٹاؤن، وہ بالکل دوسرا اینڈ ہے، وہاں پر بھی دورہ ترجمہ قرآن ہو رہے ہیں، نارتھ ناظم آباد، ناظم آباد، نیو کراچی، اسی طرح لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، اور آگے جائیں گلستان جوہر، جوہر میں تو الحمدللہ دو مقامات پر بڑے پروگرامات ہو رہے ہیں الحمدللہ، اسی طرح گلستان انیل کلب، اور جو ہمارے جتنے بھی قرآن اکیڈمیز ہیں یا قرآن مراکز ہیں الحمدللہ، وہاں پر بھی یہ دورہ ترجمہ قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور بلا مبالغہ 4 سے 6 گھنٹے تک دورہ ترجمہ قرآن کی محفل ہوتی ہے شدید گرمی میں، اس کے باوجود بحمد تعالیٰ بڑی تعداد میں لوگ قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں اور پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک طاقت، صلاحیت موجود ہے پزش کرنے کی، جو اپنی صلاحیتیں اس قرآن کی طرف لگائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمان اس کو تو ہدایت دیں گی، لیکن اس کے ذریعے بے شمار لوگوں تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پہنچے گا۔ تو ایک ایک حرف پر ایک نیکی کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہی ہے پڑھنے پر، لیکن ہزاروں لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچانے کا کتنا اجر و ثواب ہوگا، اس کا اندازہ ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے یہ کوشش کی، اللہ کا شکر ہے ان کے شاگردوں میں، یہاں نمایاں ترین نام انجینئر نوید احمد صاحب کا ہے، وہ بھی انتقال کر گئے پچھلے ہی رمضان کو، آخری جمعے کو۔ دعا کریں اللہ پاک ان کو، ان دونوں کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو، ان کو صحیح جوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم انجینئر نوید احمد صاحب نے الحمدللہ اپنی انجینئرنگ چھوڑی، این آر میں جاب کرتے تھے، اس پیک ٹائم پر انہوں نے اپنی جاب کو چھوڑ کر تقریباً 20 سے 22 سال اللہ کے دین کی کتاب کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے وقت کیے، اور انہوں نے بھی الحمدللہ کراچی میں 50 سے زیادہ تقریباً اپنے ساتھی تیار کیے، نوجوان باصلاحیت ڈاکٹرز، انجینئر، ٹیچرز اور دیگر جو باصلاحیت ہو سکتے ہیں، معاشرے کے انٹلیکچوئلز ہو سکتے ہیں، ان تک الحمدللہ بات پہنچائی، اور کراچی میں بھی الحمدللہ اب یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے میں نے اس کے یہ تو تعارف ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اور آگے بڑھیں۔ انجمن خدام القرآن بحمدی تعالیٰ ڈاکٹر صاحب نے بنائی تھی 1971-72 میں لاہور میں، اور پھر کراچی میں یہ 90 میں کراچی میں سلسلہ شروع ہوا، جس مسجد میں آپ موجود ہیں اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور یہیں پر دورہ تجمہ قرآن کی شہادت حاصل کی تھی محترم ڈاکٹر صاحب نے 91 میں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حصہ لگائیں اس میں، انجمن خدام القرآن کے آپ ممبر بنیں، اس کو فائنینشل ایڈ اور سپورٹ جو چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے ہی پیسے سے ہوتی ہے، ہم اس میں حصہ لگائیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، پیسہ تو آ جاتا ہے، اور پیسہ کوئی کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا دین کی خدمت کے لیے، لیکن اصل شے جو ہے وہ ہے افراد، افراد ملیں، باصلاحیت لوگ ملیں جو دین کو پروفیشن نہ بنائیں۔ آج ہمارا عالمیہ کیا ہے، ذرا غور کیجئے، تجزیہ کیجئے، دین ایک پروفیشن بن چکا ہے، لہذا دین میں جو پروفیشنلزم جب آتا ہے، نتیجتاً پروفیشنل جیلسی بھی آتی ہے، نتیجتاً مسلک کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ فلاں مسلک کا فلاں مسلک کا ہے، لہذا اللہ کی کتاب کا جو پیغام تھا وہ پیچھے رہ گیا اور مسالک آگے بڑھ گئے، ان مسالک کو پروموٹ کرنے والے آگے بن گئے، اور یہ کہ مساجد مختلف مسالک کا آئیکن بن کے رہ گئی، لہذا نتیجتاً آپس کی جو فروئی اختلافات تھے وہ اصل بن گئے، اور مسجدیں معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ مساجد ہم آمیراتون وہی خراب من الہدا، حضور نے پیشنگ وہی فرمائی تھی کہ وہ قریب آنے والا ہے کہ اسلام کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا، قرآن کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا، ان کی مسجدیں بڑی آباد بڑی تعمیر کا شاہکار ہوں گی، وہی خراب من الہدا، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، وہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے۔ اور مزید فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علماء ہم، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ علماء سو کی طرف توجہ دلایا اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو دنیاوی اعتبار سے مسلکوں کو یا اور دیگر فروئی باتوں کو پروموٹ کر کے آپس میں لڑائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بات ارشاد فرمائی۔ بہرحال دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے شر پھیلانے والوں سے محفوظ فرما دے، اور جو جوڑنے والی سے انسانیت کو مسلمانوں کو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ لہذا محترم ڈاکٹر صاحب نے، جیسے میں نے عرض کیا، رمضان کی راتوں میں دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا، پھر قرآن اکیڈمیز کی بنیاد رکھی، ڈاکٹر صاحب نے 1967 میں یہ فلسفی بیان کی تھی نشت ثانیہ میں، کہ اس وقت اصل کمزوری جو مسلمانوں میں ہے وہ ایمان کی کمی ہے، اور ایمان بھی انٹلیکچوئل لیول پر، جو ایمان جس کو کہا جائے، جس کو کنوکشن کہتے ہیں، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن حکیم کی تحریک برپا کریں، لوگوں کو قرآن سے متعارف کروائیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو قرآن حکیم پڑھائیں، ان کے اندر اعتماد پیدا کریں، ان کو دین پر یقین پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تحریک برپا کی جائے۔ الحمدللہ اس کے لیے قرآن اکیڈمیز کا قیام کیا ڈاکٹر صاحب نے، لاہور میں بنی پہلے، پھر یہ کراچی والی نسبتاً زیادہ بڑی ہو گئی الحمدللہ، یاسین آباد، جوہر، قرآن اکیڈمی، قرآن مرکز، تورنگی، لاہور، کراچی، لانڈی، یہ مزید سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ محترم ڈاکٹر صاحب نے قرآن فہمی کورسز کا آغاز کروایا تھا، دعوت رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف دوڑو، اس کے لیے عربی زبان سکھائی جائے، اس کے لیے تفاسیر پڑھائی جائے، اس کے لیے احادیث پڑھائی جائیں، کم از کم ایک سال، اس کو بھی ریڈیوس کر کے 10 مہینے، کچھ آورز کر کہہ لیجئے کریڈٹ آورز میں، تاکہ نوجوانوں کے اندر یہ یقین والا ایمان پیدا ہو۔ اب آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محترم ڈاکٹر صاحب کو اور دیگر علماء کو جو توفیق عطا فرمائی وہ اپنا کام کر گئے، اب کس کی باری ہے؟ اب کام میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں اس کام میں لگائیں، پیسہ لگائیں، خاص طور پر اپنی نوجوان اپنی نوجوان اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، اپنی کتاب کے لیے وقف کریں. لہذا انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوراً بعد ون ایئر کورسز کا آغاز ہو رہا ہے کراچی میں چار مقامات پر، اس کے ہینڈ بلز آپ نیچے سے حاصل کر سکتے ہیں. اب آخری گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ خدا کے واسطے ان باتوں کو سمجھیے، امت کی بگڑی اس وقت جو ذلت اور رسوائی ہمارے ساتھ ہے، یہ مزید آگے بڑھے گی اگر قرآن حکیم سے ہمارا تعلق بہتر سے بہتر نہیں ہوا. لہذا قرآن سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کے لیے خود بھی آپ آئیے، ان کورسز میں خود شریک ہوں، اپنی اولاد کو، اور خاص طور پر جو بزنس کمیونٹی ہے میں ان سے پرسنلی گزارش کر رہا ہوں کہ عام طور پر جو بزنس آورز ہوتے ہیں وہ 11 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں. لہذا یہ صبح کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 1 بجے تک، یہ جو آپ کے بہترین آورز ہیں، فریش آورز ہیں، وہ اللہ کی کتاب کے لیے وقف کیجئے. انشاءاللہ جب آپ خود قرآن حکیم پڑھیں گے عربی زبان سیکھ کر، تب آپ کو اندازہ ہوگا یہ کیا کلام ہے، یہ کیا کلام ہے رب کائنات کا، اس کی عظمت کیا ہے، اس میں ہدایت کا سامان موجود ہے. لہذا اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو فارغ کیجئے، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنے آپ کو فارغ کر سکتی ہے صبح کے اوقات میں. پھر آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، مل آنر ہیں، فیکٹری آنر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور ان میں سے کچھ باصلاحیت لوگوں کو فارغ کریں. ایک سال کے لیے باہر بھیجتے نہیں بھیجتے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اور کورسز کرانے کے لیے، تو ہم اپنے لوگوں کو جن کو ہم پے کرتے ہیں ان کو اگر ہم ایک سال کے لیے فارغ کریں، ان کو مشاعرہ دیں کہ وہ اللہ کی کتاب سیکھیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم سیکھیں اور سکھائیں، تو اس سے بہتر اور کیا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. ہمارے پیسے سے اگر ان کو فائنینس کیا جائے اور وہ اللہ کرے وہ نوجوان تیار ہو جائیں اس کام کے لیے، تو اس سے بہتر اور کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے، قرآن حکیم کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.